أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیام رحمان پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین سحر عالمی نیٹ ورک کا یہ پروگرام آپ مسلسل دیکھ رہے ہیں اور ہم قرآن مجید کے آخری سپارے کے بالکل ابتدائی چند سوروں تک پہنچ چکے ہیں جن میں آج ہم آپ کی خدمت میں سورہ بروج کے بعد سورہ طارق کا تعارف پیش کریں گے. پچھلے ہفتے ہم نے سورہ بروج کا ایک مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا اور اس کے بعد سورہ طارق کے حوالے سے گفتگو ہوگی. تو ناظرین جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ ہمارے آج کے مہمان حسب سابق جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں, وہ گفتگو کریں گے اس سورہ کے تعارف کے حوالے سے. لیکن حسب دستور پہلے قرآن مجید کے اس سورہ کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ سنتے ہیں.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.
بنام خدا رحمان الرحیم, قسم ہے آسمان کی اور رات کو چمکنے والے کی, اور آپ کیا جانیں رات کو چمکنے والا کیا ہے, وہ روشن ستارہ ہے, کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو. پس انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. وہ اچھلنے والے پانی سے خلق کیا گیا ہے جو پیٹ اور سینے کی ہڈیوں سے نکلتا ہے, بے شک اللہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. اس روز تمام راز فاش ہو جائیں گے, لہذا انسان کے پاس نہ کوئی قدرت ہوگی اور نہ کوئی مددگار ہوگا. قسم ہے بارش برسانے والے آسمان کی اور دانہ اگانے کے لیے شق ہونے والی زمین کی, یہ قرآن یقیناً فیصلہ کن کلام ہے اور یہ ہنسی مذاق نہیں ہے. بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں. پس کفار کو مہلت دیں اور کچھ دیر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
ناظرین سورہ طارق کی ابتدائی چند آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہم سب نے سنا. آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ, جس میں ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب سورہ طارق کی حوالے سے اور اس کے تعارف کے حوالے سے گفتگو کریں گے. لیکن اس سے پہلے کہ گفتگو کا آغاز ہو, میں ضروری سمجھتا ہوں کہ ایام شہادت سفیر حسین حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے حوالے سے آپ تمام دیکھنے والے ناظرین کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں کہ آج یوم عرفہ ہے، اس لیے کہ بہت سے ممالک میں کل یوم عرفہ تھا اور بہت سارے ممالک میں ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے کل یوم عرفہ ہو، لیکن ایران میں آج 9 ذی الحج کی تاریخ ہے کہ جو یوم عرفہ کے نام سے مشہور ہے، اور حجاج اس دن میدان عرفات میں اپنے رب کے ساتھ راز و نیاز میں مشغول رہتے ہیں۔ تو لہٰذا اس حوالے سے بھی انشاءاللہ کچھ مختصر گفتگو ہوگی شروع میں، اس کے بعد سورہ تاریخ کا تعارف پیش کیا جائے گا۔ چلتے ہیں اپنے مہمان جناب مہدی حسنی صاحب کی خدمت میں اور گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
میں تعزیت پیش کرتا ہوں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت
میں بھی آپ کی خدمت میں، اسی طرح سے محترم و معزز ناظرین خدمت میں عرض سلام کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جناب مسلم رضی اللہ عنہ کی شہادت کی مناسبت سے جو ہے وہ تعزیت و تسلیت پیش کرتا ہوں۔
شکریہ۔ میدان عرفات میں آج کا دن وہ دن ہے کہ جس میں تمام حجاج جمع ہوتے ہیں اور ظہر سے لے کے غروب آفتاب تک وہاں پہ اللہ کے ساتھ اپنے دل کی باتیں اور راز و نیاز کرتے ہیں، اور وہیں پہ مولا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک مشہور معروف دعا ہے جو امام نے میدان عرفات میں پڑھی تھی، اور اپنے خدا سے جو ہے وہ ایک بہت ہی مشہور معروف دعا کی تھی جس کو دعائے عرفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور آج پوری دنیا میں تمام مؤمنین جہاں جہاں ہیں 9 تاریخ کو دعائے عرفہ کی تلاوت کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ عرفات اور عرفہ کے حوالے سے کچھ گفتگو ہو، اس کے بعد پھر ہم مختصر، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے اصل موضوع کی طرف آتے
ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو خیر الناصر المعین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لله والصلاة على اهلها۔ یقیناً آج جو ہے وہ روزے عرفہ ہے، عرفہ جو ہے اسی عرفات سے مشتق ہے جس کے معنی معرفت اور شناخت کے ہیں۔ شب عرفہ اور روزے عرفہ دونوں جو ہے وہ بہت ہی فضیلت کی حامل ہیں۔
صحیح۔
خاص طور سے روزے عرفہ کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ عظیم عیدوں میں سے ہے، یہ اور بات ہے کہ اس کو عید نہیں کہا جاتا ہے لیکن عظیم عیدوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ وہ دن ہے کہ جب پروردگار نے اپنے بندوں کو اپنے احسان کی طرف، اپنے جود و سخاوت کی طرف جو ہے وہ اپنی عبادت کے لیے اپنے سے راز و نیاز کرنے کے لیے خاص طور سے جو ہے دعوت دی ہے، اور اپنے جود و احسان کا دسترخوان جو ہے وہ سب کے لیے بچھا رکھا۔
واہ، سبحان
اللہ۔ یہ دن وہ دن ہے کہ جب جو ہے دعاؤں کے قبولیت کے لیے کہا گیا کہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اور جب انسان آج کے دن جو اعمال وغیرہ انشاءاللہ میں اس کے میں اشارہ کروں گا اس میں مشغول ہو اور اللہ سے مغفرت چاہے تو اس کے گناہ بھی بخش دیے جاتے ہیں، اور عرفات میں جو لوگ حاضر ہوتے ہیں ان کا ثواب بھی اللہ ان کو عطا کرتا ہے۔ بہت ہی اہم دن ہے، بہت ہی بافضیلت دن ہے۔ آج کے دن جو ہے وہ فرزند رسول امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک فقیر، ایک مسکین جو ہے وہ کسی سے کچھ مانگ رہا ہے، تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور متوجہ ہو کے کہا اتسألو غیر اللہ فی ھذا الیوم، کیا تو آج کے دن غیر خدا سے مانگ رہا ہے؟ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ آج کے دن وہ دن ہے کہ جب امید یہ کی جاتی ہے کہ جو بچہ شکم مادر میں، یا جتنے بھی بچے شکم مادر میں ہیں، وہ
آج کے دن
9 تاریخ کو جتنے بچے شکم مادر میں اس وقت ہیں، فضل خدا ان کے بھی شامل حال ہو اور وہ سعادت مند ہو جائیں، وہ سعادت سے ہمکنار ہو جائیں، ان کی سعادت لکھ دی جائے آج ہی کے دن۔ تو آج کے دن ایسا کر رہا ہے، تو بہت ہی اہم دن ہے آج کے دن۔ جو ہے وہ اعمال جو ذکر ہوئے ہیں اس میں سب سے پہلے غسل ہے، غسل کہا گیا ہے، غسل کے علاوہ جو ہے وہ عصر کے بعد جو ہے وہ 2 رکعت نماز ہے، اور 2 رکعت نماز کے بعد جو ہے کچھ دعائیں جو وارد ہوئی ہیں ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا، اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے کے لیے کہا گیا ہے تاکہ اللہ گناہوں کو بخش دے، اور عرفات میں جو حاجی حضرات ہیں ان کا ثواب بھی اس کو عطا کریں۔ اس کے بعد خاص طور سے آج کے دن امام حسین علیہ السلام کی زیارت نقل ہوئی ہے، اور زیارت کا جو ثواب لکھا گیا ہے وہ 1000 حج، 1000 عمرے اور 1000 اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے برابر ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ البتہ یہاں کے اوپر میں بریکٹ میں ایک نقطہ عرض کروں کہ یہ جتنی بھی فضیلت اس طرح سے بیان کی جاتی ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کی اتنی فضیلت ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مثلاً کہا گیا ہزار حج کے برابر. ابھی کوئی یہ سوچے کہ میں زیارت پڑھ لیتا ہوں, نہ مجھے زیارت پہ جانے کی ضرورت ہے اور نہ مجھے حج کرنے کی ضرورت. نہیں, کسی بھی مستحب کام سے واجب ساقط نہیں ہوتا. جیسے اپنے یہاں مشہور ہے, آپ نے یقیناً سنا ہوگا کہ شب قدر میں لوگ جو ہے وہ قضاء عمری کی نماز پڑھتے ہیں, تو ٹھیک ہے اس کا نام قضاء عمری لوگ کہتے ہیں, اس کو سو رکعت نماز ہے, لیکن اس قضاء عمری پڑھنے سے جو قضاء نمازیں کسی نے کی ہیں وہ ادا نہیں ہو جاتی, اتنی ہی ادا ہوتی ہیں چھ دن کی جو ادا کرتا ہے. اس کی فضیلت کے اعتبار سے جو یہ کہا جاتا ہے, لہٰذا آج کے دن جو یہ کہا گیا ہے کہ زیارت امام حسین علیہ السلام کا اتنا ثواب ہے کہ ہزار حج ہزار عمرے کے پڑھ, اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب حج ہی ساقط ہو جائے انسان سے یا حج ہی کرنے کی ضرورت نہ پڑنی. اس کی فضیلت اور اس کا ثواب اتنا ہے, کسی بھی مستحب سے کوئی بھی واجب ساقط نہیں ہوتا ہے.
یقین
اس کے علاوہ جو ہے وہ خاص دعائیں وارد ہوئی ہیں آج کے دن کہ جس میں جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ فرمایا, وہ دعائے عرفہ ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام کی بہت ہی معروف دعا ہے, اور راوی کا بیان ہے کہ ہم اس دن امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے, ان کے خیمے میں ہمیں دیکھا وہ نکلے, اپنے گھر والوں کو جمع کیا, اپنے چاہنے والوں کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد پہاڑ کے بائیں سمت گئے, اور جانے کے بعد جو ہے وہ خانہ کعبہ کا رخ کیا, اور رخ کرنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا, اپنے چہرے کے برابر لے کے آئے, اور لے آنے کے بعد جو ہے وہ اس طرح سے اپنے ہاتھوں کو بلند کیے ہوئے تھے جیسے کوئی مسکین و فقیر جو ہے وہ کسی سے کھانا و غذا مانگ رہا ہو, کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہو. اور اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دعائیں پڑھنا شروع کیں, آنکھ سے آپ کے آنسو جاری تھے, اللہ کی حمد و ثنا کی. حمد و ثنا کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کا اعتراف کیا. اس کے بعد میں چاہوں گا کہ ایک دو جملے, کیونکہ میں چاہوں گا کہ ناظرین جہاں روزہ عرفہ گزر گئی آج جہاں جہاں روزہ عرفہ ہے یا کل جہاں روزہ عرفہ ہوگی, انہیں چاہیے کہ اس دعا کو ضرور پڑھیں, اس کے معنی اور ترجمے کے ساتھ پڑھیں. کس طرح سے یہ دعا عرفہ کا جو معرفت کا ایک بہترین وسیلہ ہے, جو اللہ کی معرفت کا ایک سمندر ہے, یعنی ایک ایک جملہ جو ہے اپنے اندر جو ہے وہ اللہ کی معرفت کی کتاب لیے ہوئے ہے کہ دیکھیں کس طرح سے امام حسین علیہ السلام اپنے پروردگار سے مخاطب. واقعی ہماری بہت سے مشکلات جو ہیں وہ اللہ کی معرفت کی کمی کی وجہ سے, اور یہ دعا بہترین وسیلہ ہے کہ ہم اللہ کی معرفت میں اضافہ کریں اپنے, اور اس طرح سے اس کو پہچانے کی جس طرح سے اس کو پہچاننے کا حق. میں ایک جملے کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں یہاں کے اوپر, مثلا آپ فرماتے ہیں کہ اللہم اجعلنی اخشاک کانی اراک, پروردگارہ تو مجھے ایسا بنا دے, مجھے اس طرح سے قرار دے دے, میں اس طرح سے تجھ سے ڈرنے لگوں جیسے تجھے دیکھ رہا ہوں, ہر وقت جو ہے وہ میں تیرا نظارہ کر رہا ہوں. اب تو عبادت کے سلسلے میں عبادت اس طرح سے کرو کہ جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو, اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو حد اقل وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے,
یہ تصور ہونا چاہیے,
یہ تصور عبادت میں. لیکن یہاں امام فرماتے ہیں کہ تم اس طرح اپنے سے ڈرنے والا مجھے بنا دے, اپنی خشیت اپنا خوف میرے دل میں پیدا کر دے کہ میں تجھے دیکھ رہا ہوں. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ اور آگے جملات ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ پروردگارہ, میں اس کو جملے کو نہیں نقل کروں, پروردگارہ تو میرے نفس میں بے نیازی عطا کر, میرے عمل میں اخلاص عطا کر, میرے دل میں جو ہے یقین پیدا کر. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ پروردگارہ تو میرے قلب و دل میں اخلاص اور یقین پیدا کرنے کے ساتھ میرے آنکھوں میں نور پیدا کر, اور میرے دین میں بصیرت پیدا کر, میرے اندر دینی بصیرت پیدا کر.
قبلہ میں ایک جملہ لکھ کے لایا ہوں اور جسے بہت زیادہ کوٹ کیا جاتا ہے, اور بہت ہی خوبصورت جملہ ہے, بہت ہی پرمانہ اور بابصیرت جملہ ہے, اور گہرائی میں انسان اگر اس جملے کے اترے تو اندازہ ہوگا کہ امام حسین جیسی شخصیت, جو معصوم شخصیت ہیں, ان کی معرفت خدا کے حوالے سے, خدا کے سلسلے میں کتنی عمیق اور گہری معرفت ہے, جو یقیناً ایک غیر معصوم کے لیے شاید اس معرفت کے درجے تک پہنچنا ممکن نہیں ہے, کہ جس میں فرماتے ہیں کہ مادا وجدک من مادا وجد من فقدک, اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا,
بے شک.
اور اس کے بعد فرماتے ہیں وہ مل الذی فقد من وجدک, اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا,
یقیناً.
یعنی اس کے پاس سب کچھ ہے جس نے تجھے پا لیا ہے, اور جس نے تجھے کھو دیا اس کے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں ہے, وہ خالی ہاتھ,
اس میں کوئی شک نہیں. خلاصہ یہ کہ مثلا یہ تو آپ نے بھی ایک جملہ نقل کیا, میں نے بھی بعض جملات نقل کیے, لیکن جب انسان ان پوری دعا کو پڑھتا ہے, ہر ہر جملے پہ توجہ کرتا ہے اس کے معنی مطالب, تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ واقعی پروردگار کیا ہے, کس طرح اسے راز و نیاز کرنا چاہیے, اور کس طرح سے ائمہ نے ہمارے سلیقہ سکھایا ہے اپنے پروردگار کی معرفت حاصل کرنے کا، اس سے راز و نیاز کرنے کا.
یقیناً، اور بقول کسی عالم کے کہ ہم جو ہے وہ عام طور پر دعا کو پڑھتے ہیں، جبکہ دعا پڑھنے کی چیز نہیں ہے، دعا جو ہے وہ مانگی جاتی ہے، یعنی اللہ سے انسان مانگے کس چیز کو، دعا کو صرف پڑھ کے ایک فارمیلٹی جو ہے وہ پوری نہ کرے، بلکہ ترجمے کے ساتھ پڑھے، اس کو سمجھ کے پڑھے اور اس کے ہر ہر جملے پہ جو ہے وہ توجہ کرے، جیسا کہ وہ خود چاہتا ہے پروردگار سے مانگے، وہ تمام چیزیں اس دعا کے اندر فراہم ہیں جو انسان اپنی زبان سے شاید نہیں مانگ سکتا.
یقین.
قبلہ، ہم موضوع کی طرف آتے ہیں اور سورہ طارق کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے اور اس کا تعارف پیش کرنا ہے. تو سورہ طارق کے اندر جو کہ مکی سورہ ہے اور صرف 17 آیات ہیں، بہت مختصر سورہ ہے، تو اس سورے کے اندر کون کون سے اہم مطالب اور مفاہیم بیان کیے گئے ہیں اور اس کا مقصد نزول کیا ہے؟
جی دیکھیں، سورہ طارق بھی گزشتہ سوروں کی طرح سے جو ہے وہ مکی ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، اور یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے جو 86واں سورہ ہے، اور واقعی جو ترتیب قرآن مجید کی اس کے لحاظ سے یہ 5واں سورہ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا کہ اس میں 17 آیات ہیں، 61 الفاظ اور 225 کلمات پر یہ سورہ مشتمل ہے. اب یہ کہ اس میں کیا مطالب جو ہیں اللہ نے اس میں بیان کیے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم اس سورے پہ نظر کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جو مطالب ہیں اور اس کی جو ابتدا ہوتی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے. سب سے پہلے جو ہے وہ پروردگار 3 چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، بلکہ 2 چیزوں کی قسمیں کھاتا ہے، آسمان کی قسم کھاتا ہے اور چمکتے ہوئے ستارے کی قسم کھاتا ہے. اس کے بعد جو ہے وہ یہ ذکر ہوتا ہے آیت نمبر 4 میں، ان کل نفس لما علیہا حافظ، کہ ہر نفس کا ایک حافظ اور نگراں موجود ہے. معنی خیز اور فکر انگیز قسموں کے بعد جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے کہ اللہ انسان کی خلقت کا سرچشمہ کیا ہے، کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے. اس کا تذکرہ جو ہے پروردگار نے 5ویں، 6ویں اور 7ویں آیت میں کیا ہے کہ اللہ نے انسان کو کس چیز سے پیدا کیا. اب یہ کہ انسان کو اللہ نے جو ہے وہ ایک اچھلتے ہوئے پانی سے پیدا کیا، اس کے بعد پروردگار ذکر کرتا ہے کہ وہی پروردگار جس نے ان کو انسان کو ایک ناچیز اور بے ارزش کو ہے کہ پانی سے پیدا کیا، وہ ان کے پلٹانے پہ بھی قادر ہے. یعنی یہاں پہ امکان مات کی گفتگو پروردگار کرتا ہے کہ جب پروردگار یعنی ایک ناچیز شے سے انسان کو پیدا کر سکتا ہے، تو وہی پروردگار دوبارہ انسان کو جو ہے وہ زندگی عطا کر سکتا ہے، دوبارہ اسے اس دنیا میں پلٹا سکتا ہے، دنیا آخرت میں یعنی میدان حشر میں بھی اسے پلٹا سکتا ہے. اس کے بعد خود میدان قیامت کے جو ہے وہ قیامت کے دن کے جو ہیں وہ کچھ خصوصیات پروردگار بیان کرتا ہے، اس دن رازوں کو آزمایا جائے گا، اور وہ دن ہوگا کہ جب جو ہے کوئی انسان کا مددگار نہیں ہوگا، 9 اور 10 آیت میں اس کا تذکرہ ہے. پھر اس کے بعد پروردگار آسمان اور زمین کی قسمیں کھاتا ہے، اور قسموں کے بعد کس لیے کھاتا ہے؟ تاکہ قرآن مجید کی عظمت کو بیان کر سکے. انہو لقول فصل، کی یہ قرآن مجید جو ہے وہ ایک ایسا قول ہے کہ جو فیصلہ کن ہے، قول فیصل جس کو کہا جاتا ہے، فیصلہ کن قول ہے اور فیصلہ کنندہ قول ہے، اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. اس کے بعد جو دشمنوں کی سازشیں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ لوگ اپنی سازشیں کرتے ہیں لیکن ہم اپنی تدبیر کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی مہلت کا تذکرہ ہے کہ ہم ان کو مہلت آپ دیجئے، ان کو فرصت دیجئے تاکہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ممکن ہے کہ یہ بھی پلٹ آئیں راہ راست کی طرف، لہٰذا ان کو جو ہے وہ ان کی مہلت کا تذکرہ پروردگار کرتا ہے.
جی حسنی صاحب، یہاں پہ ہم ایک بریک لیتے ہیں. بہت ہی خوبصورت گفتگو سورہ طارق، چونکہ مختصر سا سورہ ہے اور اس کے اندر تقریباً آپ کی گفتگو سے جو میں نے اندازہ کیا 3 اہم باتیں ہیں، کہ سب سے پہلے پروردگار نے قسمیں کھائی ہیں مختلف چیزوں کی، شروع میں بھی اور درمیان میں بھی، اور معاد کے ساتھ انسان کی خلقت کا ذکر ہے کہ انسان کو پلٹانا ہے اور انسان کو خدا نے کس چیز سے خلق کیا، اور ساتھ میں قرآن کی فضیلت پروردگار نے اس سورے کے اندر بیان کی. ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد انشاءاللہ پھر آپ کی طرف آئیں گے اور گفتگو جاری و ساری رہے گی. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ طارق کا تعارف پیش کر رہے ہیں. ہمارے مہمان ہیں جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب، ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
اس سورے میں اللہ نے فرمایا کوئی نفس ایسا نہیں جس پر نگہبان نہ ہو، یعنی اس کے اعمال ثبت کرنے والے ہیں، یا یہ مقصود ہو سکتا ہے کہ اسے ہر حادثے سے بچانے والے فرشتے موکل ہیں، خصوصاً بچپن کی عمر میں۔ یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ اس کے نفس کو دوام حاصل ہے، یہ نفس وجود میں آنے کے بعد مٹنے والا نہیں ہے، شکلیں بدل جاتی ہیں لیکن خود نفس انسانی کو دوام و بقا حاصل ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں ان مراحل کا ذکر ہے جن میں انسانی شکلیں تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آیت کا اشارہ ممکن ہے اس بات کی طرف ہو کہ مرد کے مادہ تولید کو مرد کے صلب ریڑھ کی ہڈیوں سے اور عورت کے تخمدان کو ترائب سینے کی ہڈیوں سے بنیادی مواد فراہم ہوتے ہیں۔ بعض اہل تحقیق کا نظریہ ہے کہ صلب اور ترائب دونوں کا تعلق مرد سے ہے، چونکہ اچھلنے والا پانی مرد کی طرف سے ہوتا ہے، عورت کا تخم تو مقاربت سے پہلے تخمدان سے جدا ہو چکا ہوتا ہے، 5 دن تک انتظار میں رہتا ہے۔ اس اثنا میں مقاربت ہوئی تو حمل ٹھہر سکتا ہے، لہذا صلب اور ترائب دونوں کو مرد میں تلاش کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں ترائب ان ہڈیوں کو کہتے ہیں جن سے نطفہ گزر کر پیشاب کی نلی میں وارد ہوتا ہے۔ بہرحال یہ قرآن کا اعلان ہے جس کی حقیقت کا انکشاف آنے والی نسلیں کریں گی۔ جو ذرات ریڈ اور سینے کی ہڈیوں سے نطفہ بنا سکتی ہے، وہ اس انسان کو مٹی کے ذرات سے بھی دوبارہ بنا سکتی ہے۔ اور اسی طریقے سے دنیا میں تو اللہ ستار العیوب ہے کیونکہ یہ دار الامتحان ہے، لیکن دار الجزا میں تو بہت سے لوگوں کے راز فاش ہو جائیں گے۔ دنیا میں نیک اور صالح بن کر لوگوں کو دھوکہ دینے والے قیامت کے روز رسوا ہو جائیں گے، اور کافر اپنی احمقانہ چال چلتا ہے اور اللہ بھی حکیمانہ چال چل رہا ہے۔ کافروں کی چال اللہ کے دین کے خلاف سازش کاری ہے، اور اللہ کی چال ان کو مہلت دینا ہے۔ یہ مہلت کافر کے لیے مہلک ہے، ان کو جرم میں اضافے کی مہلت دی جاتی ہے جو بہت بڑی سزا کا پیش خیمہ ہے۔
تحرير وتقرير
ناظرین، آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پروگرام پیام رحمان کے ساتھ۔ وقفے کے بعد ہماری گفتگو ابھی دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ سورہ طارق کے حوالے سے اور اس کے تعارف پہ ہم چلتے ہیں اپنے مہمان قبلہ مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب کی طرف۔ حسنی صاحب، سورہ طارق کے جو مطالب تھے آپ نے انہیں بیان کیا، اس سورہ کے نزول کا مقصد، جو اہم ترین مقصد ہے، وہ کیا ہے؟
جی دیکھیں، خود سورہ پہ جب ہم نظر کرتے ہیں تو اس کا مقصد نزول واضح ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ نے بھی اشارہ کیا ہماری گفتگو کے بعد، کہ جو ہے وہ اس کا محور جو ہے وہ گویا کہ تین ہم تقسیم کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں، اور قسمیں کھانے کا مطلب یہ کہ اللہ نے جو بھی چیز خلق کر دی ہے وہ چیز اپنی جگہ پہ ارزش اور اہمیت رکھتی ہے۔ اور دوسرے جو ہے وہ قیامت محور ہے، قیامت کی گفتگو، اس لیے اللہ نے اس کے اوصاف بھی بیان کیے ہیں اور اس کے امکان کو بھی بیان کیا ہے، کس طرح سے قیامت اور موت کا امکان پایا جاتا ہے۔ اور تیسرا محور قرآن مجید ہے، اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے بھی اللہ نے پہلے قسمیں کھائیں، اس کے بعد قرآن مجید کو فیصلہ کن قول کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ اسی سے ہم اس کے مقصد نزول کو بھی سمجھ سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ پروردگار ان آیتوں کو بیان کر کے، اور ان آیتوں میں کوئی کہ اس طرح سے اس نے استدلال، پروردگار نے استدلال پیش کیا ہے امکان مات کے اوپر، یعنی پروردگار اس سورے کے ذریعے مات اور قیامت کے امکان کو ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس طرح ہم بے ارزش پانی سے انسان کی خلقت کر سکتے ہیں، اسی طرح سے جو ہے وہ اسے انسان کو ہم دوبارہ لوٹا بھی سکتے ہیں، دوبارہ ہم پلٹا بھی سکتے ہیں، لہذا ہماری قدرت میں اور اس کے امکان میں کوئی کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. تو خلاصے اس کا مقصد نزول جو ہے وہ امکان ہے
کہ انسان جو ہے وہ مختلف غذائیں کھاتا ہے اور وہی غذائیں جو ہے وہ مختلف وٹامنز اور کیلوریز کی صورت میں جو ہے وہ خون بنتا ہے اس کے بدن میں, پھر اس کے بعد اس خون سے جو ہے وہ نطفہ تشکیل پاتا ہے اور اس نطفے کے اندر پروردگار نے وہ طاقت رکھی ہے کہ اس سے ایک دوسرے انسان کی تشکیل ہوتی ہے اور رحم مادر میں ایک بچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. تو جب ایک عدم سے ایک انسان کا وجود خدا کے لیے کوئی مشکل اور کوئی بڑی بات نہیں ہے, تو پھر اسی کو مٹی سے دوبارہ پلٹانا اور
وجود سے پھر وجود عطا کرنا, کیونکہ مٹی میں ذرات تو موجود ہے. پروردگار کے قدرت دونوں سے, یعنی پروردگار قدرت سے بالکل بعید نہیں ہے کہ وہ عدم سے وجود عطا کر دے, اور وجود سے تو بہرحال وجود عطا کرنا ہے تو خود انسان بہرحال کام کرتا ہے کہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چیز موجود ہے اسی چیز سے دوسری چیز کو جو ہے وجود بن عطا کر دیتا ہے.
قبلہ اس کی تلاوت کا فائدہ کیا ہے اور شان نزول بالخصوص اس سورہ کا شان نزول کیا ہے, یا اگر اس کی بعض آیات کا شان نزول بیان کیا گیا ہے تو؟
جی دیکھیں, سورہ کی تلاوت کے جو فائدے ذکر ہوئے ہیں اس میں میں زیادہ نہیں, ایک دو روایتیں ذکر کرنا چاہوں گا. اس میں ایک روایت خود سرکار ختم مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ فرماتے ہیں, من قرأها آتاه الله بعدد كل نجم في السماء عشر حسنات.
سبحان
اللہ, جو انسان اس کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کو اس ستارے کے جو آسمان میں ہیں ہر ستارے کے 10 گنا ثواب اس کو عطا کرے گا. ظاہر سی بات ہے آسمان میں کتنے ستارے ہیں یہ تو پروردگار ہی بہتر جانتا ہے, ہم تو بس یا دنیا کے انسان وہیں تک پہنچ سکیں جہاں تک ان کی مشینیں اور ان کے ابزار و آلات اور ان کی ٹیکنالوجی پہنچ چکی ہے.
یقینا
اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور جگہ پہ آپ نے اشارہ کیا کہ یہ سورہ تاریخ کو پڑھا کرو, اور کہتے ہیں اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اس کے پڑھنے میں کتنے برکات ہیں اور کتنے فائدے ہیں تو لوگ حتماً اس کو حتماً اس کو سیکھتے, حتماً یاد کرتے, یہاں تک کہ اپنے اہم کاموں کو چھوڑ کے اس کو یاد کرتے اور اس کے ذریعے جو ہے پروردگار کا قرب حاصل کرتے, کیونکہ یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے ذریعے پروردگار تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے سوائے شرک کے, جسے پروردگار معاف نہیں کرتا. اس کے بعد جو ہے وہ خدا آپ کے فرزند امام جعفر صادق علیہ السلام, آپ کے حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں کہ جو انسان نماز واجب و نماز فریضہ میں جو اس کی تلاوت کرتا ہے پروردگار عالم اس کو ایک خاص مقام عطا کرے گا, ایک خاص منزلت عطا کرے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وہ قیامت میں جب درجات دیے جائیں گے تو جنت میں وہ انبیاء علیہ السلام کے اصحاب اور ان کے ساتھیوں میں سے ہوگا, اس کا یہ مقام ہوگا وہاں کے اوپر.
کیا کہیں,
البتہ وہی کہ یہاں پہ بار بار اس کے بہرحال تاکید کی جاتی ہے کہ یہ جو فضائل ہیں, یہ جو ثواب ہے, جو فائدے ہیں ان کے لیے کہ جو اس سورے کے جو مطالب ہیں, جو اس کے تقاضے ہیں اس کو پورا کریں, ان کے مطالب پر جو ہے عمل کریں, اپنے عقیدے کو اس کے مطابق ڈھالیں اور اس کے مطابق عمل کریں. تو نہ صرف یہ کہ جو ہے وہ انبیاء کی جو ساتھی ہوں گے, جو اصحاب ہوں گے, ان کی صحبت حاصل ہوگی, نہیں بلکہ جو ہے وہ خود انبیاء کی صحبت حاصل ہو سکتی ہے. اور وہ سورہ نساء کے آیت نمبر 69 ہے, 69ویں آیت کریمہ ہے, اس میں پروردگار فرماتا ہے من یطع اللہ والرسول, کہ جو یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے, کیونکہ ان سوروں کا مقصد یہی ہے کہ ہم اللہ کے مطیع بن جائیں, جو اس کے نمائندے ہیں پروردگار کے خاص, جس کو بھیجا ہے انبیاء کی شکل میں ہوں, ائمہ کی شکل میں ہوں, ان کے اطاعت گزار بن جائیں. اس اگر یہ مقصد حاصل ہو جائے تو پروردگار کہتا ہے کہ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اولئک مع الذین, یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے کہ انعم اللہ علیہم, جن پر اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں. وہ کون لوگ ہیں؟ من النبیین, وہ انبیاء ہیں, وہ صدیقین, وہ صدیقین ہیں, وہ شہداء, شہداء ہیں, وہ صالحین, وہ حسن اولئک رفیقا, یہ کتنے اچھے رفیق ہیں, یہ کتنے اچھے دوست ہیں. یعنی ایک تو یہاں تو ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کے جو اصحاب ہوں گے انبیاء کے ان کے رفاقت حاصل ہوگی, لیکن وہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انسان واقعاً پروردگار کا اور رسول کا مطیع ہو جائے صحیح معنوں میں تو اسے نہ یہ کہ انبیاء کی بلکہ صدیقین کی, شہداء کی, ان سب کی رفاقت حاصل ہوگی اور ان کا انسان وہاں کے اوپر رفیق ہوگا.
یقیناً شان نزول جی اس کا کیا ہے سورہ کا؟
شان نزول کے لحاظ سے جب نظر کی جاتی ہے تو میں نے دیکھا کہ خود سورہ کا جو ہے شان نزول نہیں ملتا ہے, لیکن جو ہے وہ
بعض آیات کا شان نزول بیان کیا گیا ہے.
ایک آیت سے لے کر 3 آیت تک کا شاہ نزول یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جناب ابو طالب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ہے وہ دودھ اور روٹی نوش کر رہے تھے، رات میں دو لوگ نوش فرما رہے تھے، کتنے میں دیکھا جناب ابو طالب نے کہ آسمان میں ایک دمدار ستارہ نکلا اور نکلنے کے بعد وہ غائب ہو گئے۔ تو انہوں نے وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف مخاطب ہوئے اور مخاطب ہو کے کہا، میرے بیٹے مجھے ڈر محسوس ہوا، ابھی ایک ایسا واقعہ ہوا۔ تو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چچا جان یہ اس میں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تو ملتا ہے کہ اس پروردگار نے جو یہ آیت نازل کی، والسماء
والطارق،
ہاں، اور نجم سابق ساقب سے مراد وہی ستارہ یہاں کے اوپر۔ ایک شاہ نزول ان آیتوں کا ذکر کیا گیا، اس کے بعد جو ہے وہ ایک اور آیہ کریمہ ہے جو اسی کے بعد ہے کہ پانچویں آیہ کریمہ، فلینظر الانسان مما خلق، انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو کس چیز سے خلق کیا گیا ہے، اس کی خلقت کا سرچشمہ کیا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ ملتا ہے کہ ایک شخص جس کا نام تھا ابو الاشہد، وہ ایک پہاڑ کی بلندی پہ گیا اور جانے کے بعد اس نے دعویٰ کیا، کون ہے کہ جو مجھے یہاں سے ہٹا دے اور مجھے یہاں سے کھسکا دے تھوڑا سا، اور اس کے بعد کہا کہ محمد کو گمان یہ ہے، البتہ اس کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، کہ دوزخ کے 19 فرشتے ہیں اور 19 فرشتے ہیں تو ان میں 10 کے لیے میں کافی ہوں اور میں تم لوگوں کو ان کے ضرر سے، ان کے شر سے، اپنے اس کے الفاظ میں ان سے بچاؤں گا، اور 9 کے لیے تم کفایت کرنا،
اچھا،
اور تم جو ہے مجھے بچانا، ابو الاشد نام کے شخص نے۔ تو ملتا ہے کہ پروردگار نے یہ آیت نازل کی کہ فلینظر الانسان مما خلق، کہ انسان کو چاہیے دیکھیں کس، یعنی اتنے بڑے بڑے دعوے کر رہا ہے، اسے اپنی خلقت پہ غور کرنا چاہیے۔ بھائی خلقت پہ غور کرے گا تو پھر جو ہے وہ ماد تک پہنچ سکتا ہے، قیامت تک پہنچ سکتا ہے، اس طرح سے وہ بہرحال وہ راہ راست پہ آ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ آیتیں ہیں کہ جن کا
شان نزول ہے۔ تو یہ جو پہلی آیت ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اب آیات پہ آتے ہیں کہ پہلی آیت والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، یہ جو تین آیتیں ہیں بالخصوص پہلی اور دوسری آیت میں یہ جو طارق کی قسم کھائی ہے پروردگار نے، اس کے بعد دوسری آیت میں نجم ثاقب جیسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تو یہاں پہ طارق سے مراد کیا اور نجم ثاقب کیا ہے؟
طارق
غالباً میں نے وما ادراک ما الطارق جو ہے وہ اپنی طرف سے کہہ دیا شاید،
نہیں وہ دوسری آیت کریمہ،
دوسری آیت،
دوسری آیت کریمہ ہے
کہ شک تھا ذرا،
ہاں، کہ والسماء والطارق، قسم ہے طارق کی اور تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے، النجم الثاقب ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ تو یہاں کے اوپر جو ہے وہ خود طارق کا لفظ جو استعمال ہوا ہے اس کے معنی بیان کرتے ہیں۔ پہلے طارق کے معنی جو ہے وہ چوٹ لگنے کے ہیں، اور جو آواز آتی ہے کسی چیز سے، زمین سے، اس کو کہتے ہیں، اس لیے مطرقہ جو ہے وہ عربی میں کہا جاتا ہے اس کو، جو کیا کہتے ہیں ہتھوڑی ہوتی ہے اس کو مطرقہ کہتے ہیں، کیونکہ اس سے آواز آتی ہے،
اس کو ٹھوکا جاتا ہے،
ٹھوکا جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ
چوٹ لگائی جاتی ہے۔
عربی میں طریق بھی اسی طرح سے، کہ طریق کیوں کہتے ہیں، طریق کو، طریق کے معنی راستے کے ہوتا ہے، کیوں، اس لیے کہ جب راہی راستہ چلتا ہے تو اس کے چلنے سے جو ہے وہ آواز آتی ہے، اور آواز جو ہے وہ کان میں پہنچتی ہے، تو وہ آواز کی جو کسی چیز کی آواز آئے چوٹ لگنے کی، ٹکرانے کی، اور وہ کانوں تک پہنچے تو اس کو جو ہے وہ طریق کہا جاتا ہے۔ بعد میں جو یہ لفظ جو استعمال ہوا اس میں، اس کے معنی میں کہ جب کوئی رات میں جو مسافر آتا تھا اس کے لیے اس کو طارق کہا جانا ہے، کیونکہ جب وہ آتا تھا تو دیکھتا تھا سارے دروازے بند ہیں، تو دروازے پہ دستک کرتا تھا، دروازے کو کھٹکھٹاتا تھا، اس سے جو آواز آتی تھی اس کو طارق کہتے تھے۔ اس لیے ملتا ہے مولا کائنات نے جو ہے وہ اشعث بن قیس کے بارے میں، کہ جو بڑا لذیذ حلوہ بنا کے آپ کے پاس لے کے آیا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ کو حلوہ دوں اور حلوہ دے کے جو ہے وہ اپنے حق میں آپ سے فیصلہ کروا دوں، یعنی
صحیح
یہ چاہ رہا تھا، تو آپ نے اس کے لیے طارق
کہ وہ قضاوت جو ہے اس کے حق میں کریں،
ہاں، کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس شخص کے اوپر کہ جو رات کو آ کے جو مطلب سے طارق ان کے اس کے لیے استعمال کیا، کھٹکھٹ دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تاکہ جو ہے وہ، اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ حلوہ لے کے آیا ہے، حلوہ لذیذ حلوہ، تاکہ جو ہے وہ میری نظر کو اپنی طرف جلب کر سکے۔
تو اس کے لیے آپ اجازت دیں تو یہاں پہ ہم ایک وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد طارق اور نجم ثاقب کی جو وضاحت آپ فرما رہے ہیں وقفے کے بعد ہوگی۔ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پیام رحمان، جس میں ہم سورہ طارق کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہمارے مہمان جناب مولانا سید عباس مہدی حسنی صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں بہت ہی اچھے طریقے سے سورہ طارق کے مختلف مفاہیم اور مطالب پہ گفتگو کر رہے ہیں. دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام پیام رحمان, وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے.
سب کا پاسباں تو ہے خدا, کون مکان سب کا پاسباں تو ہے کریم و رضا سو جان تو ہے کریم و رزاق و خلاق انس و جان تو ہے, ہر ایک شے میں ہر ایک ہر ایک شے میں ہر ایک روح میں رواں تو ہے, وہاں خرد کی رسائی نہیں جہاں تو ہے, وہاں خرد کی رسائی نہیں جہاں تو ہے, ازل سے خاص حجابوں کے درمیان تو ہے, ازل سے بتا نہ سکے گا کبھی کہاں تو ہے, کوئی بتا نہ سکے گا کبھی کہاں تو ہے, روش 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 تیرے حسن و جمال سے روشن, چمن میں رنگ گلوں لالا سے آیا.
ناظرین, وقفہ یہاں پہ ختم ہوتا ہے اور ہمارے پاس وقت بہت محدود ہے, اور انشاءاللہ ہم آئندہ ہفتے بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور سورہ طارق کا تعارف مکمل کریں گے. ہمارے مہمان عباس مہدی حسنی صاحب سورہ طارق کی چند آیات کے حوالے سے, سورہ طارق کی جو پہلی, دوسری اور تیسری آیت ہے, قبلہ آپ بیان فرما رہے تھے کہ طارق کسے کہتے ہیں اور نجم الثاقب کسے کہتے ہیں.
یہ طارق کے معنی کے حوالے سے میں بیان کر رہا تھا کہ وہی چوٹ لگنے کے معنی میں, جو چوٹ لگ کے جو آواز آتی ہے اس کو کان تک پہنچتی ہے, اس کو طارق کہا جاتا ہے. بعد میں پھر یہ ہر اس مسافر کے لیے استعمال ہونے لگا کہ جو رات میں آتا تھا, اور اسی طرح سے
پروردگار نے طارق کی قسم کھائی ہے.
طارق کی قسم کھائی ہے یہاں پہ,
کون سی مناسبت ہے کہ اس آواز کی قسم جو مسافر کے کھٹکھٹانے سے جو آواز نکلتی ہے یا چلنے سے جو آواز نکلتی ہے,
تو یہاں جو معنی مراد ہیں وہ بعد میں جو ہر وہ چیز جو رات میں ظاہر ہو اس کو طارق کہا جاتا تھا, تاریخ کے معنی اس کے لیے استعمال ہوتے تھے. تو یہاں پہ ستارہ مراد ہے کہ جو رات کو ظاہر ہوتا ہے, کوئی رات کا مسافر ہوتا ہے اور رات کے ختم ہوتے ہی وہ چلا جاتا ہے, یعنی ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے, تو اس کو پھر تاریخ کہا جانے لگا.
صحیح.
تو یہاں ستارہ مراد ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ نجم ثاقب, وہ تاریخ کیا ہے, وہ نجم ثاقب, نجم
وہی
نجم وہی ستارہ ہے,
نجم
ثاقب. اور ثاقب سے مراد جو ہے وہ ثاقب کا سے مطلب ہوتا ہے کہ جو چیرنے والی چیز, جو شگاف کرنے والی چیز, نفوس کرنے والی چیز, سوراخ کرنے والی چیز کو جو ہے وہ ثاقب کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو نجم ثاقب ہے یہ کوئی عام ستارہ مراد نہیں ہے, بلکہ کوئی خاص ستارہ مراد ہے. اس کی طرف پروردگار اشارہ کر رہا ہے کہ جو ظلمتوں کو ختم کر دیتا ہے اور روشنی بکھیر دیتا ہے, وہ مراد ہے. اب مفسرین نے کسی نے زحل کہا ہے, کسی نے زہرہ کا, مختلف معنی مراد ہیں. لیکن ایک یمانی شخص کے بارے ملتا ہے کہ جب وہ جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور تفصیلی گفتگو کے بعد امام اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارے پاس زحل کا کیا تصور ہے ستاروں میں, تو وہ کہتا ہے یہ حاضہ نجم النحسن, یہ ایک نحس نحس ستارہ. تو امام کہتے ہیں نہیں, یہ زحل نحس ستارے کو, ایک تفسیر زحل کے ذریعے کی گئی ہے کہ یہاں نجم ثاقب سے مراد ستارے زحل. تو وہ امام کہتے ہیں کہ یہ تو حضرت علی علیہ السلام کا ستارہ ہے, یہ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کا ستارہ ہے, اور یہ وہ ستارہ ہے کہ جو ساتویں آسمان پہ جس کا مطلع ہے, جو وہاں پہ طلوع ہوتا ہے اور اپنی روشنی سے جو ہے وہ ہر چیز کو روشن و منور کر دیتا ہے, خاص طور سے ساتویں آسمان کو. اس کے بعد فرماتے ہیں وہ یہ وہ ستارہ ہے جس کے آئے کریمہ میں پروردگار نے ذکر کیا ہے
اور قسم کھائی
ان نجم ثاقب کے ذریعے, ان نجم ثاقب اس کا ستارہ ہے. تو خلاصہ یہ کہ مختلف تفسیریں کی گئی ہیں ان نجم ثاقب کی, اور وہ تفسیریں بھی اپنی جگہ پہ غلط نہیں, منافات نہیں رکھتی ہیں. ایک اس میں تفسیر یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے ستارہ زحل ہے.
بہت بہت شکریہ قبلہ حسنی صاحب, پروگرام کا ٹائم یہاں پہ ختم ہوا. انشاءاللہ آئندہ ہفتے اس سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے اور بات کو مکمل کریں گے. ناظرین, پیام رحمان یہاں پہ ختم ہوتا ہے, لیکن آئندہ ہفتے جو باتیں نامکمل رہ گئی ہیں اسے انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے, سورہ تاریخ کا تعارف لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے مجھے, میرے مہمان اور پیام رحمان کے تمام دوستوں کو جو یہاں پہ اسٹوڈیو میں موجود ہیں, اجازت دیجیے. اپنی دعا میں مت بھولیے گا, بالخصوص روز عرفہ کے دن اپنی دعا کے اندر. التماس دعا, فی امان اللہ.
یا من یرحمو